لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
ان ربی لغفور رحیم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
بزرگان محترم، برادران عزیز، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ ہمارے عذاب کی ابتدا اس وقت ہوگی جس وقت پانی تنور میں سے نکلنا شروع ہوگا، تو سمجھ لینا کہ ہمارے عذاب کی ابتدا ہو گئی ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام تمام اپنے اہل ایمان جتنے بھی تھے، گھر والے ان کو لے کر، اور دیگر تمام مومنین جن کی تعداد کہیں 12 کہیں 96 کہیں 120 ہے، ان کو لے کر روانہ ہوئے. اور فرمایا اللہ تعالی نے کہ یوں کہہ کر روانہ ہونا اور یوں کہہ کر جہاز پانی کے جہاز طرف بیٹھنا کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرحا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. یہ دعا بھی سکھلائی اللہ رب العزت نے کہ جب بھی سواری پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھا کرو کہ بسم اللہ مجرحا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم. وقال ارکبوا فیہا، فرمایا کہ تم لوگ بیٹھو اس کشتی میں، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، مجرحا جو کہ اس کشتی کو چلانے والا ہے، وہ مرساہا اور اس کو روکنے والا ہے، ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اس کشتی میں بیٹھ گئی، یہ دعا پڑھی اور تمام اہل ایمان بیٹھ گئے تمام گھر والے جو کہ مومن تھے وہ بیٹھ گئے، اور ہر قسم کا جاندار جوڑا نر اور مادے کا وہ اس کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اندر سوار کرایا، اور اب یہ کشتی جو ہے روانہ ہونے کے قریب تھی اور روانہ ہوئی. وہی تجری بہم فی موجن کل جبال، چنانچہ آسمان سے پانی برستا رہا، زمین پانی اگلتی رہی اور پوری دنیا جل تھل ہو کر رہ گئی پانی کی وجہ سے. ایسا عذاب تھا کہ کوئی چیز زندہ نہیں باقی بچی سوائے اس پانی کے جہاز کے اندر جو لوگ تھے جو اللہ کے حکم کے مطابق اس پہ سفر کر رہے تھے، وہ زندہ باقی بچے. 6 مہینے تک یہ اللہ کے عذاب کا سلسلہ رہا، پانی کے عذاب کا. 6 مہینے عذاب کا یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ کشتی دریا کے اندر چلتی رہتی تھی 6 مہینے تک. اور بیت اللہ شریف کو اللہ تعالی نے اس طرح حفاظت فرمائی کہ روایات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے بیت اللہ شریف کو یہ اوپر اٹھا لیا تھا تاکہ اس کی عمارت گرنے سے اور تباہ ہونے سے محفوظ رہ سکے. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جب بیت اللہ شریف کے مقام پر پہنچی تو اس نے 7 چکر لگائے اس کشتی نے اور طواف کیا بیت اللہ شریف کا، اس جگہ کا، اور پھر وہ آگے روانہ ہو گئی. اسی کو یوں فرمایا اللہ تعالی نے کہ وہی تجریب ہی فی موجن کل جبال، یہ کشتی جو ہے سمندر میں چلتی چلی جا رہی تھی کل جبال جیسا کہ پہاڑ کھڑا ہے، کوئی کشتی نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی اور چیز نہیں، ایک ہی کشتی اور دریا اور سمندر چاروں طرف. ونادا نوح ابنہ وکانا فی معزلی یا رب یرکب معنا ولا تکن مع الکافرین، پکارا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے. واقعہ بیان فرما رہے اللہ رب العزت، اس وقت جب جہاز روانہ ہونے لگا تو بیٹا، ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا، کنعان جس کا نام تھا وہ مسلمان نہیں ہوا. اب باپ باپ ہی ہوتا ہے، اس کی شفقت، اس کی محبت، وہ جانتے تھے اللہ کے نبی تھے کہ اب اگر یہ رہ گیا تو پھر ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا، یہ کبھی بھی پھر ہمارے ساتھ نہیں آ سکتا. وقمنادا نوح ابنہ، بیٹے نے، باپ نے پکارا اپنے بیٹے کو، نوح علیہ السلام نے پکارا اپنے بیٹے کو. وکانا فی معزلن، اور بیٹا جو تھا وہ بالکل کنارے پر کھڑا ہوا تھا. بیٹے، باپ نے کہا نوح علیہ السلام نے، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ جہاز میں. ولا تکن مع الکافرین، تو دیکھو کفر مت کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، مطلب یہ کہ تو کفر اختیار کرتے رہو گے، کافر بنے رہو گے تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاؤ گے، کفر کو چھوڑ دو اور میرے ساتھ روانہ ہو جاؤ. قال سآوی الى جبلی یاسمونی من الماء، بیٹے نے کہا کہ ابا جان میں جو ہوں چڑھ جاؤں گا پہاڑ کے اوپر، یاسمونی من الماء، وہ مجھ کو پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا یہ آج عام لہریں نہیں ہوں گی سمندر کی، دریا کی، جس کو تم عام لہریں سمجھ رہے ہو، آج اس کی نوعیت ہی مختلف ہے. سآوی الى جبل، لا عاصب اليوم من امر اللہ الا من رحم، کہا نوح علیہ السلام نے کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا من رحم، ہاں جس پر اللہ تعالی رحم فرما دے وہی اللہ کے عذاب سے بچے گا، کوئی اور نہیں بچ سکتا. وحال بینہم الموج، ان دونوں کے درمیان ابھی گفتگو جاری تھی کہ پانی کی ایک موج آ گئی، فکان من المغرقین، اور بیٹا جو ہے وہ غرق ہو گیا پانی کے اندر، تباہ ہو گیا. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی ایمان اپنے فضل سے ہی کسی کو دیتے ہیں. ایمان جہاں ہم ہزاروں نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، وہاں اپنے اس ایمان پر بھی ہم کو اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو عطا فرما دیا. جنت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پہنچائیں گے انسان کو، انسان کے اعمال کسی کے اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اور ایمان بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہی کسی کو پہنچاتے ہیں. دیکھیے اب اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے، جیسے یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جنت میں اسی طریقے سے جمع فرمائے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض اوقات انسان کے دل میں خیال آ جاتا ہے کہ بھئی ہم تو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے، دل میں خیال آتا ہے کہ یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، پتہ نہیں کیا کیا شیطان باتیں یاد دلا دیتا ہے کہ بھئی یہ بھی اچھائی کی تھی وہ بھی اچھائی کی تھی. لیکن اگر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں بھی تو انسان کے اوپر دنیا میں اتر رہی ہیں. اب یہ خود ہم اور کسی نعمت کو چھوڑ دیں ادھر ادھر کی, سر سے لے کے پیر تک جو ہمارے اعضا کام کر رہے ہیں, ان میں سے ایک چیز اوپر نیچے ہو جاتی ہے نا انسان کی ادنا سی, آدمی کی دنیا بدل جاتی ہے. تکلیف, پریشانی, علاج, معالجہ اور ایک لامتناہی سلسلہ پریشانیوں کا کھڑا ہو جاتا ہے. ایک رگ انسان کے جسم کی اوپر نیچے ہو جائے انسان کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں اتر رہی ہیں سر سے لے کے پیر تک. اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پہ لگا رکھی ہیں. یہ سورج ہے انسان کو توانائی فراہم کر رہا ہے, چاند ہے, ہوائیں ہیں, زمین ہے. قرآن کریم نے جگہ جگہ ان نعمتوں کا ذکر کیا کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے کیا کیا سبزیاں اگائی ہیں زمین کے اندر, تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیا ہم نے سورج اور چاند کو تمہارے خدمت میں لگا رکھا ہے. یہ ساری کائنات اللہ رب العزت فرماتے میں نے انسان کی خدمت کے لیے لگایا, لیکن انسان کو کہا کہ تم میرا ذکر کرو, تم میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کریں, میرا حکم مانیں. تو آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں صبح سے شام تک نیک کام بھی کرتا ہوں تو شاید میں اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس کی نیکیوں کا حساب کتاب برابر کر دیتے ہیں, اس سے زیادہ دنیا میں دے دیتے ہیں. تو آدمی جو جنت میں جاتا ہے یا جائے گا وہ تو در حقیقت اللہ کے فضل سے جائے گا, جس کے اوپر اللہ کا فضل ہوگا جنت میں چلا جائے گا. اور اصل کامیابی انسان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کی منزل میں کامیاب فرما دے, وہ ہے اصل کامیاب. اور جو خدا نہ خواستہ آخرت میں بازی ہار گیا, آخرت میں پیچھے رہ گیا, وہ ہے اصل ناکام. ورنہ دنیا کی کامیابی, دنیا کی ناکامی, دنیا کی اونچ نیچ اور دنیا کی چھوٹی چھوٹائی بڑائی, یہ سب عارضی ہے, ان میں سے کوئی چیز دائمی نہیں ہے. جو کل بڑے تھے آج چھوٹے ہو گئے, جو آج چھوٹے تھے کل بڑے ہو گئے. کوئی کسی اعتبار سے مالدار ہے, کوئی کسی اعتبار سے مالدار ہے, اللہ تعالیٰ کا تو ایک نظام ہے, وہ چلا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے, نو علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ایمان نہیں لا سکے, پوری کوشش کر لی. حضرت اب دیکھیے پھر یہ جو ہے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی اہلیہ عذاب کا شکار ہوئی. اللہ کے نبی کی اہلیہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے عذاب کے وقت میں پہلے ہی فرما دیا تھا کہ دیکھو اللہ کا عذاب اترے گا لیکن تمہاری اہلیہ عذاب سے نہیں بچے گی, اس لیے کہ وہ ان گناہ گاروں کے ساتھ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خلیل اللہ جن کا لقب, ان کے والد بت تراش تھے, عذب اور زبردست قسم کے بت تراش تھے. کہا تو گھر ہے اپنا, اللہ کے نبی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ خاندان کے لوگوں کو دیکھیں, ابو جہل اور ابو لہب کو, ان سے جنگیں ہو رہی ہیں, قتل و قتال ہو رہا ہے, ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. اور کہاں یہ عالم ہے کہ فرعون ہے, ان کی بیوی مسلمان ہو رہی ہے حضرت آسیہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مناظرہ ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے فرعون کے ساتھ, وہ عصا ڈال رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو وہ اژدہا بن گیا. پھر فرعون نے جوابی طور کے اوپر سارے علاقے کے لوگوں کے جادوگروں کو جمع کیا پوری مملکت کے, اور کہا کہ میں مقابلہ کرنا چاہتا ہوں موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون سے. ان کی بیوی, فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, وہ دعائیں مانگ رہی ہیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کے لیے. آپ دیکھیے شوہر کی ناکامی کے لیے دعا ہو رہی ہے, اور دشمن جو کہ بظاہر دشمن نظر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی کامیابی کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پرورش پا رہے ہیں فرعون کے گھر میں, فرعون کے گھر میں پرورش اللہ تعالیٰ دلوا رہے ہیں شاہی محل کے اندر. یہ تو ایک نظام کائنات ہے, انسان کی عقل حیران ہے کہ کیا ہوتا ہے. انسان کا نہ کوئی بس چلتا ہے, انسان تو محنت کا مکلف ہے, پر وہ اپنی محنت کیا جائے, نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں. انسان محنت کا مکلف ہے, محنت کے علاوہ کچھ نہیں. تو عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. چھ مہینے تک یہ عذاب چلا اللہ تعالیٰ کا. جب چھ مہینے پورے ہو گئے, دس رجب المرجب کو عذاب کی ابتدا ہوئی, دس رجب کو, اور دس محرم الحرام بیوم العاشوراء, یہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے پاس جا کر, جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری ہے. یہ جودی پہاڑ کہاں پر ہے؟ یہ آج بھی جو عراق کا شہر ہے موصل جس کا آپ نام سنتے اخبارات کے اندر، اس کے قریب آرمینیا کی سرحد ہے، وہاں پر یہ آج ایک پہاڑی سلسلہ ہے پورا جنوب کے اندر آرمینیا کے قریب، جو پورے سلسلے کا نام جودی ہے. اور اس سلسلے جیسے کہ ہمالیہ ہمارے ہاں کوئی ہمالیہ کوئی ایک پہاڑ نہیں ہے بلکہ پہاڑی ایک سلسلہ ہے، اسی طرح جودی جو ہے پہاڑی ایک سلسلہ ہے. جس پہاڑ پر جا کر رکی یہ کشتی اس کا نام لکھا ہے تفسیر کے اندر کتابوں میں ارارات کے نام سے، سلسلے کا نام جودی ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آیا. اور جس پہاڑ پر جا کر وہ کشتی ٹھہری ہے اس کا نام ارارات بیان فرمایا ہے کہ اس پہاڑ کے اوپر جا کر یہ کشتی ٹھہری تھی. تو یہ بھی دس محرم الحرام تھا. تو دس محرم الحرام کی تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بے شمار واقعات اللہ تعالیٰ نے دس محرم الحرام کو رکھے، اور اس دن کا روزہ پچھلی امتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا تھا اس امت محمد علیہ صاحب صلاحت وسلام کے اوپر، کیونکہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے اس لیے دس محرم الحرام کا روزہ کی فرضیت ختم کر دی. تو یہ کشتی بھی جو حضرت نوح علیہ صلاحت وسلام کی کشتی ہے یہ بھی دس محرم الحرام کو جا کر جبل جودی پر جا کر ٹھہری ہے. وکیلا یا ارزب لائی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے زمین تم پانی کو نگل جاؤ. یا ارزب لائی ماں کی، اے زمین تم، اب پانی جمع ہو گیا بے شمار، اللہ تعالی نے حکم دیا زمین کو کہ تم پانی کو چوس لو نگل لو. وہ یا سماؤ اقلعی، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے آسمان اب تم تھم جاؤ یعنی پانی نہ برساؤ. وغیظ الماؤ، پانی خشک کر دیا گیا. وقضی الامر، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا گیا، جو عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وہ عذاب کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا. واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو ہے وہ جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. وقیل بعد للقوم الظالمین، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ دوری ہو تباہی ہو اس قوم کے لیے جو کہ ظالم ہے کافر ہے اللہ کی نافرمان قوم ہے، ان کے اوپر دوریاں ہوں. یہ بات ہو گئی. اب اللہ یہاں پر اللہ تعالیٰ پرانا ایک یعنی جب جہاز روانہ ہونے لگا تھا اس وقت کی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہ کہہ لیجئے کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اس واقعے کے ختم ہونے کے بعد. ونادا نوح ربہ فقال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. نوح علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا تھا، بھائی کیسے رہے کوئی انسان کو اس کے بیٹے کو معلوم ہے کہ غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے، راستہ بھی غلط ایسا کہ تباہی بربادی، دنیا اور آخرت کی تباہی اور بربادی. تو باپ کتنا ہی مضبوط اعصاب کا باپ ہو لیکن بہرحال ایک پدرانہ شفقت ایک محبت انسان کی ہوتی ہے، کہہ پڑے اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب. ونادا نوح ربہ، کہا پکارا نوح نے اپنے رب کو. فقال، اور یوں کہا کہ اے میرے رب. ان ابنی من اہلی، کہ آپ نے کہا تھا کہ اپنے گھر والوں کو لے کر جہاز پر سوار ہو جاؤ. ان ابنی من اہلی، میرا یہ بیٹا بھی تو میرا گھر والا ہے، میرے گھر والوں میں میرا یہ بیٹا بھی شامل ہے. وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ بھی سچا ہے کہ عذاب آئے گا کافروں کے اوپر. وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ آپ بہترین فیصلہ فرمانے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میرا یہ بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ گھر والے بچ جائیں گے، تو میں آپ سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ اللہ آپ اس کو بھی بچا لیجئے کسی طریقے سے اپنے عذاب سے. قال، اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، اب یہ تمہارا گھر والا نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس کے معاملات اور اس کے اعمال نیک اعمال نہیں ہیں، خراب اعمال ہیں اس کے. جب یہ خراب اعمال ہیں اس کے تب یہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں ہیں. عجیب اصول بیان فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں پر، فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، تم سوال مت کیا کرو اس چیز کا جس کو تمہیں علم نہیں ہے. اب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انداز جو ہے ناگواری کا فرمایا، ناگواری کا انداز ہے. فلا تسألنی ما لیس لک بھی علم، تم مجھ سے مت پوچھا کرو اس چیز کے بارے میں. ما لیس لک بھی علم، جس کو بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. تم یہ کہتے ہو کہ میرا گھر والا ہے، میرے اہل و عیال میں داخل ہے. آپ کے اہل و عیال میں وہ داخل ہے جس کا عمل نیک ہے، آپ کے گھر والوں میں وہ داخل ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، اور وہ آدمی جس کا عمل نیک نہیں، جس کے اعمال خراب ہیں، جو آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ آپ کا گھر والا نہیں. اور ناراضگی کا بھی اظہار فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میرے سے ایسی بات مت پوچھا کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں. مطلب یہ تھا کہ تم نے سفارش کیوں کی اس کی، باوجود یہ کہ اس کا عمل خراب تھا. یہاں اصول جو بیان فرمایا اللہ تعالی نے، وہ یہ بیان فرمایا کہ دیکھو بنیاد در حقیقت یہ ہے کہ ایمان اور کفر یہی دو بنیادیں ہیں مسلمان کی، اس کے علاوہ کوئی بنیاد مسلمان کی نہیں ہے. جتنی قرابت داریاں، جتنی رشتہ داریاں، جتنے خون کے رشتے، جتنے بھائی چارے تعلقات، یہ ایمان کی بنیاد پر ہیں. دینی معاملات ہوں گے تو ان کے اندر لحاظ رکھا جائے گا دین کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے لحاظ نہیں رکھا جائے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ بیٹے جن کے لیے آپ سفارش فرما رہے ہیں، یہ اگر حقیقت مسلمان نہیں ہوئے، جب یہ مسلمان نہیں ہیں تو یہ آپ کے گھر والے بھی نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم اس کی سفارش مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلین میں سے ہو جاؤ، ناواقف لوگوں میں سے ہو جاؤ. اللہ تعالی نے فرمایا، قال ربی، نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ میں آپ سے، میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسالک، کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، جس چیز کا مجھ کو علم نہیں، والا تغفر لی وترحمنی اکم من الخاسرین، اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی اور آپ نے میرے اوپر رحم نہ فرمایا تو میں بڑے نقصان پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہاں پر بات سمجھنے کی ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، تو پھر سفارش کر کیسے دی نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے، کیسے سفارش کر دی؟ اس کا ایک جواب تو وہ ہے جو کہ اکثر مفسرین نے دیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے واقعی یہ غلطی ہو گئی تھی، اور محبت بیٹے کی، ایک پدرانہ شفقت، وہ غالب آ گئی اور وہ سفارش کر بیٹھے، اور اس سفارش کی وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ شرمندہ بھی رہا کرتے تھے کہ میں نے ایک ایسی غلطی کر بیٹھا، میں اللہ تعالی سے میں نے سفارش کی ایک غیر مسلم کی، تو اس کا ان کو خیال بھی رہتا تھا. چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب آخرت میں تمام اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی سفارش کو امیدوار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شفاعت کو قبول فرمائیں گے اور ہم کو جنت میں داخل فرمائیں گے، تو حضرت نوح علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سفارش نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے سے غلطی ہو چکی ہے اپنے بیٹے کے معاملے میں، میرے سے غلطی میرے بیٹے کے معاملے میں ہو چکی ہے. اور ایک جواب وہ ہے جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ سرہ نے دیا، اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں بھی اس کو ذکر فرمایا ہے. وہ ان کا جواب یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ یا اللہ اس کو اسی حالت میں معاف کر دے، کفر کی حالت میں، یعنی اس کے کفر کو درگزر کر دے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ کفر کی حالت میں مغفرت کی دعا کریں کسی کی، بلکہ مطلب یہ تھا کہ اے اللہ اس کو آپ ابھی مسلمان بنا دیجیے، آپ کے قدس و قدرت میں تو مسلمان بنانا ہے ہر ایک کو، آپ ہر ایک کو مسلمان بنا سکتے، آپ اس کو ابھی ایمان کی توفیق دے دے، یہ ابھی کلمہ پڑھ لے، اور کلمہ پڑھ لے جہاز میں سوار ہو رہے تو بچ جائے گا، یہ اس کی جان بخشش ہو جائے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو ایک نظام الگ ہے، انسان کو اس کے نظام کے علم بھی نہیں کہ وہ کیا چیز ہے. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی باتیں مجھ سے مت پوچھا کرو جس کو علم نہیں ہے، یہ کیسے ہوگا کہ میں اچانک اس کو ایمان دوں اور ایمان دوں اور اس کو جہاز میں سوار کرا دوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے بعض حضرات نے فرمایا کہ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے حوالہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو ایمان کی توفیق دے دیجئے تاکہ یہ جہاز میں سوار ہو جائے اور بچ جائے. اب یہیں سے بات پتا چلی جو اصول بیان فرمایا اللہ رب العزت نے یہاں پر، وہ اصول یہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایمان ہی بنیاد ہے تمام اعمال کی، تمام اعمال کی بنیاد، نیک اعمال کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کے بعد ہر نیک عمل قابل اجر و ثواب ہے، ایمان کے بغیر کوئی عمل، نیک عمل قابل اجر و ثواب آخرت میں نہیں ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کتاب برابر کرتے رہتے کافر کبھی مسلمان کبھی. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ تم میں دو ہی قومیں ہیں، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ایک تم میں کافر ہے ایک تم میں مومن ہے. کافر وہ کبھی نبی کا اہل نہیں ہو سکتا، اہل ایمان وہ نبی کے اہل ہو سکتے ہیں. اس لیے یاد رکھیے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق نہیں رکھی مسلمان میں. ایمان لانے کے بعد اب اگر کوئی تفریق ہے وہ تقویٰ ہے، ایمان لانے کے بعد اب اگر کوئی فرق ہے تو وہ بنیاد اس کی ایمان کے اندر کمی بیشی، طاعت کے اندر کمی بیشی، تقویٰ کے اندر کمی بیشی ہے. قرآن کے اسی کو فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہوگا، وہ باعزت ہے. اب نسلی بنیادیں ختم ہو گئی کہ میں فلانے قبیلے کا آدمی ہوں، میں فلانے باپ کا بیٹا ہوں، میں فلانے علاقے کا رہنے والا ہوں، میں فلانی زبان بولنے والا ہوں، مجھے میں فلانے چیز سے میرا تعلق ہے. یہ نسلی امتیاز قرآن کریم نے بالکل ختم فرما دیا اللہ تعالیٰ نے. عرب جب تک ایمان نہیں آیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو عرب قوم پوری کی پوری اس جہالت اور گمراہی کا شکار تھی. ایک کہتا تھا کہ نحن ابناء العرب، ہم تو عربی ہیں، ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ ہمارے آبا اجداد عرب تھے. میں فلان، میرا نصب اتنا اونچا، میرا نصب اتنا عالی شان، میں فلانے علاقے کا رہنے والا، میں فلانی زبان بولنے والا. چنانچہ اہل عرب کسی غیر عربی کو انسانی نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی انسان بھی ہے، اس کو عجبی کہتے تھے کہ گونگا ہے یہ، اور اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں. عربیت کا غرور، عربیت کا فخر ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اب یہ بات نہیں چلے گی کہ میں کون ہوں اور میں کیسا ہوں، تم بتاؤ کہ تم مومن ہو یا کافر ہو، یہ بتاؤ پہلے. اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تمہارے اندر اسلام ہے، تم ہمارے بھائی ہو. ایک مرتبہ ہمارے بھائی بن گئے، پھر اب بھی تم میں کوئی امتیاز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تم میں اگر فرق ہوگا تو تمہارے تقوی کی وجہ سے ہوگا، تمہارے ایمان کی وجہ سے ہوگا، تمہارے اعمال صالحہ کی وجہ سے ہوگا. چنانچہ لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ کہاں ابو جہل اتنے اونچے خاندان کا آدمی، کہاں ابو لہب اتنے اونچے سردار، ان سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کون ان کی گردن کاٹ کر لائے گا غزوہ بدر کے موقع پر. اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ، جن کی چمڑی کالی، جن کے ہونٹ موٹے موٹے، جن کی زبان عربی نہیں حبشہ کی زبان، ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. فارس کے سلمان فارسی ان کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. روم کے صحابہ رومی ان کو اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ایمان لانے سے پہلے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا، کوئی بات نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے علاقے دوسرے تھے. لیکن ایمان آیا، اسلام آیا، تو اپنے جو ہیں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ تو پرائے بن گئے، اور جو پرائے تھے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ اپنے بن گئے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو خطاب فرمایا، اس میں آپ نے یہی تو فرمایا، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی عربی کو کسی اجنبی پر اور کسی اجنبی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. نسلی تمام امتیازات ختم فرما دیے، زبان کی بنیاد پر، علاقائی بنیاد پر، صوبائی بنیادوں پر، ملکی بنیادوں پر. فرمایا کہ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں، فضیلت کی چیز دو ایک ہی ہے، ایمان. ایمان نہیں ہے تو دوسری قوم تم میں کافر ہے. مسلمانوں کے اندر تفرقے نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر جماعتیں نہیں ہیں، مسلمانوں کے اندر جو ہے کوئی علاقائی اور کوئی لسانی اور کوئی نسلی تعصب نہیں ہے. آپ دیکھیے، ایک مرتبہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ میں انصاری وہ صحابی جو مدینہ طیبہ کے رہنے والے، مہاجر وہ صحابی جو ہجرت کر آئے، ان کا ایک مرتبہ پانی بھرنے پر، کیونکہ عرب کے اندر پانی بڑا کمیاب تھا، پانی بھرنے پر جھگڑا ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے کو کچھ کہہ دیا یا مار دیا. جب جھگڑا ہوا انصاری اور مہاجر صحابی کا، تو مہاجر صحابی نے آواز دی، یا للمہاجرین، اے مہاجر صحابیوں میری مدد کو آؤ. اور انصاری صحابیوں نے اپنے انصاری صحابیوں کو دعوت دی اور کہا کہ یا للانصار، اے انصاریوں میری مدد کو آؤ. اس جھگڑے کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی اور آپ کے سامنے کیس پہنچا تو آپ کا چہرہ مبارک، چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ نے اس کی تحقیق نہیں فرمائی کہ جھگڑا کس نے کیا تھا اور کس کی زیادتی تھی، کس کی کیا تھی. آپ نے سب سے زیادہ غصہ اس بات پر فرمایا کہ تم نے اپنی قومیت کی بنیاد پر کیوں دعوت دی لوگوں کو مدد کے لیے، اپنی قوم کو کیوں پکارا؟ تم یوں کہتے کہ مسلمانوں میری مدد کو آؤ، اپنے اپنے علاقے بنیادوں پر کیوں لوگوں کو پکارا؟ آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ دعوها فإنها منتنا، اس نعرے کو چھوڑو، یعنی قومیت کا نعرہ، اس نعرے کو چھوڑو، فإنها منتنا، یہ بدبودار نعرہ ہے، یہ اپنے نعرے کو چھوڑو، یہ بدبودار نعرہ ہے. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ آج اگر ہم کسی کا ساتھ دیں اس بنیاد پر کہ صاحب ہمارے علاقے کا رہنے والا ہے، آج ہم اس بنیاد پر کسی کو کہیں کہ صاحب ہم اس لیے اس کا ساتھ دے رہے ہیں کہ صاحب ہماری زبان بولنے والا، ہمارے صوبے کا رہنے والا، یاد رکھیے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ناپسند فرمایا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان تعصب برتتا ہے، جو انسان کیا کرتا ہے، علاقائی لسانی علاقائی بنیادوں پر تعصب برتتا ہے، فقط مات میتتا جاہلیہ، اور وہ انسان مر گیا اسی حالت کے اندر تو جاہلیت کی موت مرتا، یعنی ایسا جیسے جاہل ہو کر مرا ہے وہ انسان. آج آپ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کتنا ایک اس کا ایک چرچا، ایک اس کا رواج ہے کہ ہم بہت سارے ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ صاحب اب اس لیے ساتھ دے رہے ایک غلط بات کا کہ صاحب ہماری زبان بولنے والا. یہ تو وہ باتیں تھیں جو 1400 سال پہلے جس بت کو پاش پاش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بت کو تو 1400 سال پہلے آ کر توڑا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آ کر قومیت کے بت کو، علاقائیت کے بت کو اور نسلیت کے بت کو، یہ تو 1400 سال پہلے توڑا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ نے کسی مرحلے پر یہ پسند نہیں فرمایا کہ علاقائیت کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق ہو. آپ دیکھیے بلال حبشی رضی اللہ عنہ، اگر مدینہ طیبہ کے اندر کوئی بات ہوتی تو مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام، اس کا مؤذن کس کو مقرر فرمایا؟ بلال حبشی کو مقرر فرمایا. ہر وقت صہیب رومی، روم کے رہنے والے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چلتے تھے، بلال حبشی سائے کی طرح چلتے تھے. کوئی بات ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہٹا دیتے اور اپنے کسی کو لے آتے. یاد رکھیے یہ جو ہمارے ہاں کا ایک طرز عمل چل پڑا ہے، اپنی زبان بولنے والے، اپنے علاقے کے رہنے والے، اپنے صوبے کے رہنے والے، اور اپنا فلانا اور اپنا یہ جہالت، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہالت کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ جو انسان اس راستے پر چلتا ہے وہ تباہیوں کا شکار ہونے والا انسان ہے. اس کو فرما دعوها فإنها منتنا، اس نعرے کو چھوڑو، یہ بدبودار نعرہ ہے. کوئی قومیت نہیں اسلام میں، اسلام میں کوئی تعصب نہیں، اسلام میں کوئی امتیاز نہیں، امتیاز ہے تو تقوی کی بنیاد پر. کہ ہمارے ہاں ایک ساتھ دے بیٹھے بہت سارے لوگوں کا معاملہ یہ دیکھا کہ اپنے علاقے کا ایک آدمی بات کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، اگر اس کے خلاف بولیں گے نہیں تو چپو کے بیٹھ جائیں گے، انکار بھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں انکار کر رہا ہے؟ اس لیے کہ رگ و پے کے اندر یہ تعصب سمایا ہوا ہے، رگ و پے کے اندر یہ تعصب سمایا ہوا ہے. یہی زہر قاتل، یہی سم قاتل ہے کسی معاشرے کے لیے، کیونکہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. تو یاد رکھیے، تو یہ اصول بیان فرمایا قرآن کریم نے کہ فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اس لیے تمہارا وہ اہل عیال نہیں. تو بھائی اپنے جو ہیں اعمال صالحہ کی وجہ سے وہ پرائے، اپنے جو غیر جو ہے وہ اپنے بن جاتے ہیں اور اپنے پرائے بن جاتے ہیں. یہی اصول سکھلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو در حقیقت تم میں دو ہی قومیں ہیں، ایک مسلمان قوم ہے اور دوسری قوم تمہارے اندر جو ہے وہ کافر ہے، اس کے علاوہ کوئی قومیت نہیں ہے تمہارے اندر، کوئی امتیاز نہیں ہے تمہارے اندر، اب کوئی اونچ نیچ ہے، کوئی بڑائی ہے، وہ تمہارے تقوی کی بنیاد پر ہے. جیسا ایمان ہوگا، جیسا تقوی ہوگا، جیسا اعمال ہوں گے، جیسی محنت ہوگی، جیسی قربانی ہوگی، اس کے حساب سے انسان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں بڑائی اور چھوٹائی عطا فرمائیں گے. دوسرا ایک یہاں پر ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کسی غیر مسلم کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں جیسا حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی. تو یاد رکھیے کہ نہ کسی غیر مسلم کے لیے دعا کرنا جائز ہے, بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ کسی غیر مسلم کے لیے دعا کرنا جائز نہیں مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی. ہاں مرنے سے پہلے تو آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں غیر مسلم کے لیے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے, لیکن جب کسی غیر مسلم ایمان کفر کی حالت میں مر گیا, کافر ہو کر مر گیا, اب اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں, دعا کرنے کو بھی منع فرمایا. موت سے پہلے جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو ایمان کی حالت میں موت عطا فرما دے, لیکن نہیں ہوئی. بالکل عین وفات کے وقت میں آپ کے چچا کی جب جان نکل رہی تھی, ہر مرحلے پر ساتھ دیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ایمان کی دعوت دینے کے لیے. حالانکہ اصول یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک کہ موت کے علامات ظاہر نہیں ہوتی, اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے, لیکن جب موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ موت کا نزا کی کیفیت شروع ہوتی ہے یا غرغرہ موت شروع ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. جیسا فرعون کے ساتھ ہوا کہ فرعون جب غرق ہونے لگا پانی کے اندر, تو اس نے اس وقت کہا کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اللہ کے نبی موسیٰ پر, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارے ایمان اب قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ تم جب تک تمہارے پاس تم نے موت نہیں دیکھی تھی تم سرکشی کرتے رہے, اب موت تم نے سامنے دیکھ لی تو توبہ مانگتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب توبہ قبول نہیں ہے تمہاری. تو اس وقت بھی آپ کے چچا جب بالکل موت کی حالت میں تھے, علامات موت شروع ہو رہی تھی, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, اور اگرچہ دعا کا موقع نہیں تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے چچا آپ ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا, میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کر دوں گا کہ اس پہ بھی ایمان قبول فرما لے آپ کا. لیکن برابر میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا, ابو جہل کہنے لگا کہ عبد المطلب تم اب اگر تم ایمان قبول کیا تم نے, تو لوگ تم کو یہ کہیں گے کہ تم نے جو ہے موت کے ڈر سے ایمان قبول کر لیا. اب یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے انسان کی, عین وقت کے اوپر جو ہے دوسرا بھی موجود ہو گیا, اب وہ یہ بہکانے لگا. اب آئر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت دے رہے ہیں, ادھر سے وہ ابو جہل جو ہے وہ دوسری طرف کی ترغیب دے رہا ہے. تو ان کے چچا نے فرمایا کہ اگر آپ کے چچا نے فرمایا کہ اگر مجھ کو یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ مجھ کو مرنے کے بعد طعنہ دیں گے تو میں ایمان قبول کر لیتا, ایمان قبول نہیں کیا بہرحال, اور اسی حالت میں روح پرواز کر دی. تو بات بتلانے کی یہ کہ علامات موت جب ظاہر ہو جاتی ہیں اس وقت تک توبہ کے دروازے کھلے, علامات ظاہر ہونے کے بعد توبہ کے دروازے نہیں کھلے, اس وقت تک توبہ کے دروازے, جب علامات ظاہر ہو گئی نزا کی کیفیت شروع ہو گئی اب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. یہی حال تمام انسانوں کا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں, حتیٰ کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے اس کو بھی توبہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں, لیکن بشرط یہ کہ علامات موت سے پہلے پہلے ہو. تو یہاں پر بھی در حقیقت جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا ہم کسی کافر کے لیے دعا کر سکتے ہیں, تو زندگی میں اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق عطا فرما, لیکن اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے توبہ کے دروازے چونکہ بند ہو گئے لہذا اب اس کے لیے دعا کرنا بھی جائز نہیں. البتہ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے معاملات یہ ہوئے کہ ہمیں بہت سارے معاملات غیر مسلموں کے ساتھ پیش آتے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو ہے, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کے ساتھ ہمارا کھانا پینا ہے, ان کے ساتھ رہن سہن ہے, ان کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں, تو جب ہم ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے تو کیا ان کے ساتھ ہمارے دیگر معاملات کرنے کی حیثیت کیا ہو, تو اس بارے میں ذرا تفصیل ذرا سماعت فرما لیجیے. بات یہ ہے کہ جو دینی معاملات ہیں اس کے اندر تو ہمیشہ کافر کو کافر ہی سمجھا جائے گا, مسلمان مسلمان رہے گا. جہاں بھی دینی معاملات ہوں گے, نمازوں کے معاملات ہیں, قصاص و دیت کے معاملات ہیں, ان کے ساتھ جنگوں کے مسئلے ہیں, لڑائی کا موقع آ گیا, کبھی کسی کافر کا ساتھ دینا حرام ہے, ناجائز ہے کہ آپ کسی کافر کا ساتھ دیں. ہمیشہ جنگوں میں جہاد میں ہمیشہ مسلمان کو مسلمان کے ساتھ دینا ہے. چنانچہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ جس وقت غزوہ بدر پیش آنے لگا, پھر بعد میں غزوہ احد ہوا, تو تو حضرات صحابہ کرام یہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کو حکم دے کہ ہم اپنے باپ کی گردن کاٹے جا کر جو ہمارا باپ دشمن کی فوج میں شامل ہو کر آ رہا ہے. کسی نے کہا کہ ہم اپنے چچا کو حکم دے, آپ نے فرمایا کہ نہیں باپ کی گردن نہ کاٹنا, دوسروں کو کہا کہ تم لڑنا اس سے, بیٹے کو کہا کہ تم نہ لڑو. مطلب یہ تھا کہ ذرا تھوڑا سا احترام بھی رہے, لیکن مقصد بیت البترانے کا یہ کہ جتنے دینی معاملات ہیں ان دینی معاملات کے اندر کافروں کے ساتھ برتاؤ کافروں والا معاملہ ہی ہوگا, مسلمانوں معاملہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوگا. دو معاملات کو آپ الگ الگ کر لیجئے, ایک ہے دینی معاملات, ایک ہے دنیاوی معاملات. میں پہلے دینی معاملات کو آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دینی معاملات کافروں کے ساتھ کیا ہیں. مثال کے طور پہ کسی مذہبی معاملے میں ہمیں کافروں کا قطعاً کوئی لحاظ نہیں رکھنا ہے, کسی مذہبی معاملے میں. مثال کے طور پہ عید کی نماز ہو رہی ہے, کوئی کافر آ کر یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کی عید کی نماز سے مجھے تکلیف ہے, اس کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا, بھئی یہ تو اسلام کا حکم ہے, یہ تو ہوگا. جمعے کی نماز ہے وہ ہوگی, چاہے جتنا بڑا مجمع ہو اتنا مستحسن مجمع ہے, اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے, اتنا پسندیدہ ہے. اسی طریقے سے جہاد کے معاملات ہیں, اس میں قطعاً کافروں کا کوئی خیال نہیں رکھا جائے گا, وہ تو اہل ایمان لڑیں گے. قصاص اور دیت کے احکامات ہیں, قاضیوں کے فیصلے ہیں, وہ ایمان اہل ایمان کے مطابق ہوں گے, اسلام کے مطابق ہوں گے, چاہے کسی کافر کو پسند آئے یا نہ آئے. اسلام دارالاسلام میں رہتے ہوئے, مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہوئے جتنے فیصلے ہوں گے, جتنے نظام بنائے جائیں گے, جتنے قوانین مرتب کیے جائیں گے, وہ سارے کے سارے ایمان کی بنیاد پر کیے جائیں گے. اس کے اندر ان کافروں کو حقوق ضرور اقلیتوں کے رکھے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی روح رعایت نہیں برتی جائے گی, وہ اسی طریقے سے دنگے کی چوٹ کے اوپر کیے جائیں گے. اور ایک طریقہ ہے دنیاوی معاملات کا, بھائی چارگی کا, بہن سہن کا, معاشرت کا. اس کا تو حکم یہ ہے کہ آپ نے کافروں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک فرمایا. حکومت کا نظام دینی معاملات بالکل ڈنکے کی چوٹ پر اہل ایمان کے ہوں گے, اور کافروں کے ساتھ معاملات جو رہن سہن کے معاملات ہیں, کوئی بیمار ہو گیا اس کو پوچھ لیا جا کر, اس کی دلداری کر دی, کوئی مل گیا اس کو اگر ہدیہ دینا چاہا ہدیہ دے دیا, کسی کی خیریت پوچھ لی اس سے مسکرا کر مل لیے, کہیں کوئی آ گیا اس کو آپ نے چائے پلا دی, اس کو اپنے ساتھ بٹھا لیا, یہ ممانعت نہیں ہے اس کی, بلکہ اس کا تو حکم ہے کہ یہ کام کیا جائے غیر مسلموں کے ساتھ, کیونکہ آپ کے اچھے طرز عمل سے, اچھے سلوک سے وہ کافر جو ہے ہو سکتا ہے ایمان کی طرف راغب ہو جائے اور ایمان کی طرف جو ہے آ جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کے معاملے میں, دنیاوی معاملات میں, رہن سہن کے معاملات میں کافروں کے ساتھ حسن سلوک کو پسند فرمایا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے لے کر آج تک یہ حکم ہے کہ کافروں کے لیے اگر عبادت گاہیں الگ وہ چاہتے ہیں, ان کے لیے عبادت گاہیں وہ بنائیں, بنانے کی کوئی پابندی نہیں, ان کو عبادت کرنے کی پتن کوئی ممانعت نہیں, وہ عبادات کریں. اپنے تجارت کرتے ہیں, ان کو تجارت کرنے کی آزادی ہے وہ کریں. ان کے کوئی مذہبی تہوار ہیں, ان کو پر کوئی پابندی نہیں. کسی مسلمان کے لیے حرام دارالاسلام میں رہتے ہوئے کہ کسی کافر کو جس کی ذمہ داری مال کی اور جان کی حکومت نے لے رکھی ہے, اس کی املاک کو نقصان پہنچانا بالکل حرام ہے کافر کو. ہمارے ہاں آپ کو یاد ہوگا کہ جب بابری مسجد کا سانحہ ہوا تو لوگوں نے یہاں پر ان کے مندروں کو ڈھانا شروع کر دیا, یہ حرام تھا, ناجائز تھا. وہ اگر غلط کر رہے ہیں تو ہم کیوں غلط کریں, ہم کیوں کسی مسلمان غیر مسلم کی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچائیں, ان کی املاک کو نقصان پہنچائیں, ہمارے لیے قطعاً جائز نہیں. چنانچہ یہ بالکل کسی کافر کو جو کہ دارالاسلام میں رہتا ہے, جس کو حکومت دارالاسلام نے مسلمانوں کے ملک نے امان دے رکھا ہے, اس کی جان کا تحفظ کرنا فرض میں داخل ہے حکومت دارالاسلام مسلمانوں کی, اس کی املاک کی حفاظت کرنا مسلمانوں کے لیے فرض ہے کہ اس کے املاک کی حفاظت کریں, ان کے مذہبی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا یہ فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی جان و مال کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صدقات میں سے, زکات میں سے, ان غیر مسلموں کو بھی دیا کرتے تھے تالیف قلوب کے لیے. قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ تالیف قلب کا مطلب یہ ہے کہ اس نقطہ نظر سے کہ تاکہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں, اس لیے آپ نے ان کو تالیف قلب کے لیے زکات و صدقات کی مدد میں سے بھی پیسے عطا فرمائے, جو کہ بعد میں ممنوع ہو گیا کہ کیونکہ اس وقت مسلمان کم تھے, اب مسلمان مستحقین زیادہ ہیں, تو اپنی زکات اور خیرات مسلمانوں میں تقسیم کرنی چاہیے. تو بعض عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں کافروں کے ساتھ, اس کے اندر جو ہے حکم یہ ہے کہ تم ان کافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو, اگر وہ دارالاسلام میں ہیں، مسلمانوں کے ملک میں ہیں، ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت، ان کی آبرو، ان کے املاک کا تحفظ تو مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ تحفظ کریں ان کا، ان کو نقصان پہنچانا بالکل جائز نہیں، حرام ہے. البتہ کچھ معاملات وہ ہیں کہ ان کو شریعت نے منع فرمایا، وہ بھی دینی معاملات کے اندر آتے ہیں، کہ یہ کام کرنا مسلمان کا کافر کے ساتھ جائز نہیں. مثال کے طور پہ کافروں کے ساتھ دوستیاں رکھنا جائز نہیں. دو باتیں الگ الگ ہیں، دیکھیے دونوں باتیں گڈمنڈا ہو جائیں. ایک ہے حسن معاشرت، اچھے طریقے سے رہن سہن، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، وہ تو مطلوب ہے شریعت میں کہ آپ کافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، لیکن ان سے دوستیاں کرو، ان کے ساتھ دوستیاں قائم ہو رہی ہیں، رہنا سہنا ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایسے تعلقات ہیں جیسے بے تکلفی کے تعلقات ہوتے ہیں، اس کو شریعت نے بالکل پسند نہیں فرمایا. شریعت نے فرمایا کہ کافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو جب کبھی معاملے کی ضرورت پیش آئے، لیکن ان سے دوستیاں مت قائم کرو، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ینقلبوا علی اعقابکم، اگر تم نے کافروں سے دوستیاں کی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافر تم کو ایڑیوں کے بل واپس پھیر دے اپنے دین سے. چنانچہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کافروں کے ساتھ زیادہ دوستیاں کرتے ہیں، زیادہ رسم و رواج بڑھاتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے بچے اور ان کے طور طریقے مسلمانوں کے اندر آنے شروع ہوتے ہیں. مسلمان ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زبان کے الفاظ مسلمان سیکھتے ہیں، ان کی زبان کے الفاظ بولتے ہیں، ان کے طور طریقوں کو سیکھتے ہیں، اور انسان بہرحال بدی کی طرف جلدی راغب ہوتا ہے، برائی کی طرف جلدی جاتا ہے. تو اگر خود ایمان پختہ نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، معلومات ناقص ہو، اور رہن سہن ہر وقت کافروں کے ساتھ ہو، تو ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں انسان کا اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا دھو بیٹھے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ دینی معاملات میں تو مسلمان الگ کافر الگ، اس میں کوئی رو رعایت نہیں. دنیاوی معاملات کے اندر دوستیاں کرنا غیر مسلموں سے یہ حرام ہے، جائز نہیں. ہاں حسن معاشرت، حسن سلوک، اچھا برتاؤ جو دوستی کے زمرے میں نہ آئے وہ کرنا ضروری ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا. اسی طریقے سے غیر مسلموں کے ہاتھ کا کھانا کھانا، کھانے سے مراد ہے ذبیحہ، جو ان کے ہاتھوں کا ذبح شدہ جانور ہے وہ غیر مسلم کے ہاتھ کا کھانا جائز نہیں ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، تو وہ ذبیحہ ان کے ہاتھ کا حلال نہیں. اب جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اہل کتاب کا ذبیحہ تو حلال ہے، یاد رکھیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، بشرطیکہ وہ اہل کتاب بھی اللہ کا نام لے کر ذبح تو کرے. لیکن آج اہل کتاب اللہ کا نام لے کر ذبح بھی نہیں کرتے، ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے جو اہل کتاب ہیں در حقیقت وہ اہل کتاب نہیں ہیں، بلکہ آج کے یہ اہل کتاب یہ بالکل سیکولر لوگ ہیں، لا مذہب لوگ ہیں، لا دین لوگ ہیں. کیونکہ اہل کتاب کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی اپنی کتاب پر ایمان رکھے، آج کل کے جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کی کتابوں میں اتنی تحریفات ہو چکی ہیں، ان کی کتابوں کے اندر اتنا رد و بدل ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں آج یہ بھی پتا نہیں کہ یہ کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی، عبرانی میں ہوئی تھی، سریانی میں ہوئی تھی، کون سی زبان میں نازل ہوئی تھی، ان کو یہ بھی آج پتا نہیں. تو اس لیے آج یہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ان اہل کتاب کہ نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کے ساتھ نکاح اور شادی بیاہ کے معاملات جو ہیں وہ حلال ہیں. تو دنیاوی معاملات کے اندر تفصیل یہ ہو گئی کہ ان کے ہاتھ کا ہم ذبیحہ تو کھانا جائز نہیں، لیکن اگر کسی اہل کتاب کے ساتھ بیٹھ کر ویسے ہی کھا لیا، اپنے گھر کا پکا ہوا کھانا ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھا لیا، یا اس کے ہاتھ کا وہ کھانا کھا لیا جس کے اندر کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ گوشت استعمال نہیں ہو رہا، جیسے سبزی ہے، دالیں ہیں، یہ استعمال کرنی تو وہ بھی حلال ہے، اس کے اندر بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہیں. تو پابندی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، بس یہ کہ آپ ان سے دوستیاں قائم نہ کریں، دوستیاں آپ کے اندر اور آپ کی ان کے ساتھ نہ ہو. ہاں اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھے معاملات ہونے چاہیے، ایسے اچھے معاملات ہوں کہ وہ دوستی کی حد تک نہ پہنچ رہے ہیں. تو یہ ہے اس آیت کے ذیل کے اندر تھوڑی سی تشریح جو میں نے آپ کے سامنے کی. فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعوذك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك، فرمایا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی، ان اسألك ما ليس لي به علم، کہ میں آپ سے سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھ کو علم نہیں. فإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، اور اگر آپ نے میری مغفرت نہ فرمائی وترحمنی اور آپ نے میرے اوپر رحم نہ کیا اکم من الخاسرین تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. قیل یا نوح بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب الیم. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب کشتی رک گئی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح تم اترو بسلام منا ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ وبرکات علیک اور تمہارے اوپر اللہ کی برکتیں ہیں اس کے ساتھ تم اس زمین پہ اترو وعلی امم ممن معک اور اپنی اس جماعت کے ساتھ جو تمہارے ساتھ ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. ان سب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت کی اور اپنی رحمت کی دعا فرمائی کیونکہ یہ سارے کے سارے اہل ایمان تھے کیونکہ سارے کے سارے یہ ایمان والے تھے. وہ عمومن سنمت اہم منا و عمومن سنمت اہم سما مسم منا عذاب العلیم اور وہ قومیں سنمت اہم جو کہ کافر ہیں ایمان نہیں لاتی اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا میں ہم بھی ان کو رہنے کے لیے ساز و سامان دیں گے لیکن دنیا کے چند دنوں کے مزے ہوں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کی کو ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پینے کا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کوئی حیثیت رکھی ہی نہیں کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کی دنیا کی ہے ہی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی دنیا میں سب کچھ دے رہے ہیں. ورنہ ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی کافر تو اتنا نافرمان ہے اور اس کو اتنی دنیا دی اللہ تعالیٰ نے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے ایمان پر بھی ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور ہم نیک اعمال کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں ہمیں تو نہیں کچھ ملتا اتنا نہیں ملتا جتنا ان کو ملتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافر کا اور مسلمان کا معاملہ بالکل الگ رکھا ہے دنیا میں بالکل الگ ہے کوئی آپس میں ان کی میچنگ ہی نہیں ہے کسی بھی قسم کی راستے ہی جدا ہیں منزلیں جدا ہیں مقصد جدا ہیں مقصد حیات جدا ہے ہر چیز جدا ہے کوئی ان کا آپس میں امتیاز کوئی ہے ہی نہیں مماثلت ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کافر کو تو دوں گا جو کچھ دینا ہے دنیا میں دوں گا آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا جو اس آیت میں بھی آ رہا ہے آخرت میں تو اس کے لیے جہنم ہی جہنم ہے جب وہ کفر کی حالت میں مرے گا. اور مسلمان دنیا میں جو ہے وہ تو بس گزارے کے لیے اس کو مل رہا ہے دنیا میں اصل نعمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمان کو میں آخرت میں دوں گا اصل تم کو وہاں ملے گا دنیا میں تو بس کام چلانا ہے بس گزارنا ہے دنیا کس طرح نکل جائے کبھی تکلیفیں کبھی پریشانیاں کبھی کچھ بعض اوقات آدمی کہتا ہے کہ لو بھائی میں نماز بھی اتنی پڑھتا ہوں روزہ بھی اتنا رکھتا ہوں صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں پھر بھی یہ مسئلہ کبھی وہ مسئلہ مسائل ختم ہی نہیں ہو رہے. تو بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں در حقیقت انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں اصل نعمتیں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو وہاں عطا فرمائیں گے. جیسے روزے کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ کی جزا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں بتائی کہ کیا ہوگی رکھو روزہ فرمایا رکھو میرا قرب نصیب ہوگا بڑی فضیلتیں فرمائی لیکن دوں گا کیا روزہ رکھنے کے بدلے میں کہا کہ نہیں اصوم لی وانا اجزی بھی روزہ میرے لیے میں اس کی جزا دوں گا وہ کیا دوں گا نہیں بتایا آؤ گے پتہ چلے گا. جب کسی کو بڑا انعام ملنا ہوتا ہے نا زبردست انعام ملنا ہوتا ہے تو پہلے سے بتا کر اس کی خوشی اللہ تعالیٰ جب اچانک دیں گے تو خوشی دوبالا ہو جاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ آخرت میں آؤ گے تو پتہ چلے گا کیا ملے گا تم کو. تو بھائی دنیا میں جو مسلمان کبھی کافروں کو دیکھ کر بس اتنی بات میں عرض کر رہا ہوں ان کی ترقی کو دیکھ کر ان کی دولت کو دیکھ کر ان کے مزوں کو دیکھ کر کبھی نہیں دھوکہ کھانا چاہیے. یہ سمجھ لیجیے کہ دنیا کے چند دن کے مزے اور بل چھڑے اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دیے کہ چلو واؤ اڑاؤ مزے دنیا میں. یہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ امم سنمت ہم ایک جماعت وہ ہے کہ ہم ان کو خوب مزے اڑانے کے لیے ساز و سامان دیں گے سننا یمس منا عذاب العلیم پھر ہماری جانب سے ان کو زبردست قسم کا عذاب ملے گا آخرت میں. تو دنیا میں اڑا رہے ہو مزے اڑانے دو ان کو، ان کے پاس سازو، کافروں کے پاس تو بھائی دنیا ہمیشہ ہی زیادہ رہی، کبھی بھی ایسا نہیں رہا کہ آپ پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اور بھی پہلے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر آج تک کا زمانہ دیکھ لیں، مال و دولت ہمیشہ کافر کے پاس زیادہ رہا، ہمیشہ زیادہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ہم ان کے نیک اعمال وہ بھی کرتے ہیں، ہم ان کے نیک اعمال کا بدلہ کافر کو دنیا میں پورا کر دیتے ہیں تاکہ حساب کتاب ان کا بالکل برابر چلتا رہا، بیلنس برابر ہے ان کا. مسلمان کا معاملہ بالکل جدا گانا ہے، وہ الگ ہے، اس کا حساب دنیا میں اور آخرت کی بالکل ہی کھاتا ہی الگ ہے، چیز ہی الگ ہے، معاملات الگ ہیں، منزلیں الگ ہیں، مقصد الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. اس لیے کافر سے کبھی اس کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے کہ کافر نے یوں کر دیا اور ہم نے یوں، کافی کافروں کی مثال بھی نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں کہ تم ان کی مثال دو، کیونکہ ان کے منزل الگ، وہ تو آخرت میں ایک عذاب کا شکار ہونے والے ہیں، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت سے پہلے ایمان کی دولت عطا فرما دے. فرمایا گا امم سنمتعہم، ایک جماعت وہ ہے، سنمتعہم ان قریب ان کو ملے گا ساز و سامان بہت دنیا کا، پھر ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہنچے گا ہمارے جانب سے دردناک عذاب. تلک من انباء الغیب نوحیہا الی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اتنے واقعات پرانے پرانے بیان کر رہے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جیسا میں نے پچھلے اس میں بھی عرض کیا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، آدم ثانی کہتے ہیں، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک جتنی تاریخ تھی وہ سب طوفان نوح سے ختم ہو گئی، سب تباہ ہو گئی، کوئی چیز باقی نہیں بچی. آج جتنی تاریخ ہے سب کی سب نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کی ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی پرانی ہم آپ کو خبریں سنا رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے. کیوں؟ اس لیے نشانی ہے کہ قرآن کتاب برحق ہے، آپ کی نبوت برحق ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی برحق ہے. یہ اس لیے برحق ہے کہ اتنی پرانی خبریں آپ کو کہیں سے نہیں پتہ چل سکتی تھی، یہ صرف ہم نے وحی کے ذریعے آپ کو اتنی پرانی پرانی خبریں بتلائی ہیں، باتیں بتلائی ہیں، یہ اور کوئی ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوائے وحی کے نہیں تھا کہ وہ آپ کو یہ بتلاتے کہ صاحب اتنے پرانے سال پہلے کیسے طوفان نوح آیا تھا، کہاں سے نکلا تھا، کیسے کشتی چلی اور کیسے کشتی پہنچی. اللہ تعالیٰ فرماتے بات آپ کو پتا کیسے چلتی، یہ تو ہماری وحی تھی ہم نے بتلائی. ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہ آپ اس بات کو جاننے والے تھے اس سے پہلے اور نہ آپ کی قوم اس بات کو جاننے والی تھی اس سے پہلے. یہ جو ہم نے جو کچھ بیان کیا آپ کو، پر حقیقت یہ قرآن کے برحق ہونے کی نشانی ہے. فصبر، آپ ان کفار کی باتوں پر صبر کیجئے. کافر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نبی نہیں، کوئی کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی کافر کہتا تھا کہ آپ جادوگر ہیں، کوئی کہتا تھا آپ ساحر ہیں، کوئی کہتا تھا کہ آپ جو ہیں آپ کے پاس جو ہے جادو ہے، آپ جادو کی وجہ سے یہ باتیں کرتے ہیں، کوئی کہتا تھا آپ کاہن ہیں، کوئی کہتا تھا آپ نجومی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ نہ آپ نجومی، نہ آپ جادوگر، نہ آپ جو ہیں کاہن، آپ کچھ بھی نہیں، آپ تو در حقیقت اللہ کے نبی ہیں. جہاں تک رہی یہ بات کافروں کی کہ وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے الزامات ڈالتے ہیں اور آپ کی باتوں کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، فصبر، ان تمام باتوں پر آپ صبر کیجیے. ان العاقبت للمتقین، بے شک انجام آخرت کا وہ تو متقیوں کو ملے گا. یہی بات ان تمام اہل ایمان کے لیے ہے جو اہل ایمان اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، دین کا پیغام، اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن لوگ ان کی باتیں نہیں مانتے، لوگ ان کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتے، کوئی ان کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی ان کے اوپر اعتراض کرتا ہے، کوئی ان کو کہتا ہے کہ تم بقیانوس ہو، کوئی ان کو کہتا ہے کہ صاحب تم پرانی باتوں کو ریٹ لگائے بیٹھے ہو. یہی بات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائی، یہ بات ان تمام اہل ایمان پر صادق آتی ہے جن کا آج بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، جن کی دعوت و تبلیغ، جن کی محنت، جن کی کوششوں کے بدلے میں آج لوگوں کو تانے سننے پڑتے ہیں، ان کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی صبر کریں. انسان اپنی محنت کا مکلف ہے، انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی باتیں پہنچائے. لوگوں کو حل بتلائے کہ دیکھو تمہارا کام غلط ہے تم یوں کام کر لو تمہارا کام صحیح ہو جائے گا، لوگوں کو صحیح طریقے بتلائے، لوگ مانے یا نہ مانے اس کی ذمہ داری، نتیجے کی ذمہ داری اللہ نے انسان پر نہیں رکھی. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صبر کرو کہ بے شک انجام جو ہے آخرت کا وہ متقی لوگوں کے لیے اچھا ہے، یہی بات معاملہ ان کا بھی ہے جو لوگ آج اپنے دین کے کام میں لگے رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ دیکھیں کہ مسلسل محنت اور جد و جہد پوری سیرت طیبہ کا حاصل ہے. مکہ مکرمہ کی زندگی، مدینہ طیبہ کی زندگی، مشقت، محنت، قربانیاں، طرح طرح کی دشواریاں، طرح طرح کی کفار کی طرف سے اذیتیں، یہ ایک لامتناہی سلسلہ. بالکل جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت تک ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے دین پر پیغام پہنچایا، تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت وہ تھا مکہ مکرمہ کی زندگی کا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہماری مثال ایسی تھی جیسے سردی سے ٹھٹڑی ہوئی بکری ہوتی ہے، اجازت بھی نہیں تھی کفار کے لڑائی کفار سے لڑنے کی، کفار سے جہاد کی ممانعت تھی مکہ مکرمہ کے اندر قتال کے اوپر، جہاد کے اوپر. فرماتے جب مدینہ طیبہ آئے اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی، فراخی عطا فرمائی، جہاد میں فتوحات اللہ رب العزت نے عطا فرمائی اور غزوہ بدر ہوا، مختلف غزوات ہوتے چلے گئے. لیکن کہاں تو وہ مکہ مکرمہ کی زندگی کا عالم تھا کہ چند حضرات تھے، اور کہاں جب حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع ساتھ تھا، کافر رسول بھی تھے، ایک تعداد تھی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی. تو یہ سبق ہے اس بات کا کہ اللہ کے حکم کے مطابق دعوت تبلیغ کرتے رہو، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے رہو، اللہ کے حکم کے مطابق لوگوں کو مسئلے بتلاتے رہو، اپنی محنت جاری رکھو، جس لائن میں ہو اپنی محنت جاری رکھو. کسی کی محنت کا ثمرہ کم نکلتا ہے، کسی کی محنت کا ثمرہ زیادہ نکلتا ہے. ہمت نہیں ہارنی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہاں تک کہ موت آ جائے انسان کی اس کام کو پھر اگلی نسل سنبھال لے. یہ طریقہ ہے نبیوں کا طریقہ، یہ طریقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو بھائی ہم میں سے جو انسان آج ہے، ہم میں سے جو آدمی کو، جس کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کی توفیق کسی بھی میدان میں دیتا ہے، کوئی دعوت و تبلیغ میں لگتا ہے، کوئی قرآن کریم کی تعلیم میں لگتا ہے، کوئی درس و تدریس میں لگتا ہے، کوئی کسی اور ذریعے سے دین کی خدمت کر رہا ہے، کر رہا ہے اللہ کے دین کا کام، یہ سب آپس میں رفیق ہیں، یہ آپس میں فریق نہیں ہیں، یہ سب آپس میں محبت کرنے والے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں. کرتے رہیے اپنا کام، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کے مطابق کام ہوگا، برکت اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے، نتیجہ دینے والے اللہ کی ذات ہے. ہمت ہم لوگوں کو نہیں ہارنی چاہیے. دیکھو باطل اپنا کام کر رہا ہے پوری قوت کے ساتھ کر رہا ہے، اہل ایمان اپنا کام کر رہے ہیں پوری قوت کے ساتھ کر رہا ہے. ابھی پچھلے ہفتے میرا رواں جانا ہوا اپنے والد محترم مفتی رفیع عثمانی صاحب مدنی ضلع کے ساتھ قرغیزستان، یہ روس کی آزاد ریاستیں. ایمان تازہ ہو گیا جا کر کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی کس طرح حفاظت فرماتے تھے، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو خدمت کر رہے ہیں، اپنے 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 رب کا کلام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. روس کا انقلاب آیا تو ایسا انقلاب کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا اس کی سزا موت، کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. پتا چل گیا کہ نماز پڑھ رہا ہے قتل، اس کی سزا قتل، یہ بھی نہیں کہ جیل میں ڈال دیا، قتل، نماز پڑھتے ہوئے کسی کو پکڑ لیا گیا. چنانچہ وہاں مسجدیں تھیں، اور روس کی سرزمین آپ کو معلوم ہے جو آزاد ریاستیں ہیں یہ تو اولیاء اکرام کی سرزمین ہے، بڑے بڑے مفسرین محدثین اولیاء اکرام کی سرزمین ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسی علاقے کے، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ انہی علاقوں کے، صاحب ہدایہ ہمارا ہدایتی زبردست فقہ کی کتاب ہے اسی علاقے کی، اور بے شمار کتابوں کے محدثین مفسرین انہی علاقوں کے، شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری ہوئی وہ اسی اوزم کے، قاضی خان رحمت اللہ علیہ اسی اوزم کے، ایک سلسلہ ہے. جب روس کا انقلاب آیا تو کہاں تھے اتنی زرخیز زمین کہ ایک ایک محلے سے کتنے بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے، محدثین اور فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کا کلام ہم لوگوں تک پہنچایا. آج ہم سچی بات ہے اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہم تک تو سارا سلسلہ پہنچا ہی نہیں ماورا انڈہار کے علاقوں سے. جب روس کا انقلاب آیا, آپ دیکھیں ایسا انقلاب آیا کہ وہ مسجد جو کبھی قال اللہ قال رسول سے گونجا کرتی تھی ان میں تالے پڑے ہوئے, گھوڑوں کے استبل بنے ہوئے, اکثر مسجدوں میں گھوڑوں کے استبل تھے, کہیں کچھ بن گیا, کیونکہ علامہ صاحب لوگ تو مذہب کو تو مانتے ہی نہیں تھے. وہاں کے علماء نے اور اہل دیندار لوگوں نے اپنی نسلوں کی دین کی کس طرح حفاظت کی کہ اپنے گھروں کے اندر تہخانے بنا لیے, گھروں کے اندر تہخانے بنا لیے. چونکہ وہاں انفرادی ملکیت تھی نہیں, مرضی کسی کی اپنی چلتی نہیں تھی, تو جس کو حکومت نے کہہ دیا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے بس اب وہی کرنا ہے, عالم اس کو لگا دیا کھیتی باڑی کے اندر, ڈاکٹر ہے اس کو لگا دیا محنت مزدوری کے اوپر, تو وہاں کے بڑے بڑے علماء کو کھیتی باڑی پہ لگا دیا. ان علماء نے یہ کام کیا کہ کھیتی باڑی کے دوران ان کو قرآن کریم پڑھاتے تھے چپکے چپکے سے, اور جتنے کتنا ان کو مسائل یاد ہوتے تھے وہ پڑھاتے تھے, اور یہ پابندی لگا دی سب لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر بچوں پر کہ آدھی رات کو ہمارے حجروں کے اندر آ جاؤ, آدھی رات سوتے اور آدھی رات حجروں کے اندر بیٹھ کر عبادت کرتے, عبادت نہیں کرتے تعلیم ادھر سے تدریس کرتے تعلیم حاصل کرتے. چنانچہ آدھی رات سو گئے, آدھی رات کو رات کے اندھیروں میں بچے جمع ہوئے نیچے کمرے کے اندر حجروں کے اندر گئے اور وہاں تفسیر اور قرآن کریم کی تعلیم اور حدیث کی تعلیم اور فقہ کی تعلیم شروع. 74 سال ایک نسل نے دوسری نسل کو یہ علم منتقل کیا اور دوسری نے تیسری نسل کو یہ علم منتقل کیا. 74 سال روس کا یہ ظلم اور جبر کا استبداد کا یہ ماحول رہا ہے. چنانچہ ابھی بھی ہمیں ایسے علماء ملے, ان سے پوچھا کہ جی جب روس کا انقلاب ختم ہوا تو پھر مسجد آباد ہو گئی, پھر ہزاروں کی تعداد میں علماء جمع ہو گئے. دنیا حیران کہ یہ کہاں سے آ گئے, ان کا تم نے بیج مار دیا تھا, یہ کہاں سے پیدا ہو گئے, یہ حجروں کی پیداوار. ان سب نے پوچھا بہت سارے لوگوں سے کہ آپ کیسے ہیں, کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی, ہم نے تو حجروں میں تعلیم حاصل کی. ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں نے اپنے دین قرآن کا دین اور اللہ کے حدیث کا دین, حدیث اور فقہ تفسیر یہ منتقل کی ہے, سکھائی اپنی نسلوں کو. اس طرح اس طبقے کے اندر دین ابھی برقرار ہے. آج جائیں تو مسجد آباد بہترین قرآن کریم پڑھنے والے قرآن موجود. آپ قرآن کریم پڑھیں, کل حیران ہوتی کہ اتنا شاندار قرآن شریف پڑھا جبکہ کہیں بظاہر کوئی صورت نہیں. نماز کا یہ عالم تھا پڑھنے کا کہ کسی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے کوئی پتا چلیے کہ نماز پڑھی ہے اس نے, پکڑ کے لے جاتے تھے تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں چلے گئے. اتنا ضرب و جبر کا ماحول. لیکن جو لوگ اپنا باطل اپنا کام کرتا رہا, سر چڑھ کے کام کرتا رہا, اور اہل ایمان اپنا کام کرتے رہے, آخر میں دیکھ لیے پتہ انہی لوگوں کی ہوئی جو اہل ایمان, پتہ انہی لوگوں کی اہل ایمان. 74 سال ظلم و جبر ستم کا انہوں نے ماحول جھیلا, لیکن فتح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو عطا فرمائی. تو بھائی باطل آج بھی اپنا کام کر رہا ہے پوری قوت کے ساتھ کر رہا ہے, لیکن اہل ایمان ہے جو جس میدان میں دین کا کام کر رہا ہے وہ خوب دین کا کام کرے آگے بڑھ کر, جو دعوت و تبلیغ کا کر رہا ہے وہ دعوت کا کام کرے, جو تبلیغ کا کر رہا ہے وہ تبلیغ کا کرے, جو درس و تدریس کا کر رہا ہے وہ اس کا کرے, جس میدان میں کر رہا ہے کرے. اللہ تعالیٰ فتح و نصرت اہل ایمان کو عطا فرماتے ہیں. مشکل حالات آتے ہیں وہ ہر قوموں پر آتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقر دامن الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. يا الله مالي تمام گناہوں معاف فرما, يا الله تمام صغيرة كبيرة گناہوں کی مغفرت فرما, يا الله ہم سب کو اپنی رضا کامل عطا فرما, يا الله ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما, يا الله قرآن کریم کے سمجھنے کے سمجھانے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما, ہم میں جو لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو ختم فرما, یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما, یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کے حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما, یا اللہ تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی بیانات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
خالق جن
ہر معجزہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ
www.mehboobeilahi.com